شهادة بالقلب واللسان، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي هو نور العالمين وباعث الأكوان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصابيح الزمان، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جو آیت اور اس جس آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اس میں عالم انسانی کو یہ بات بتائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم انسانی کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں. منشا یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دی جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ اور رسول اللہ ہونے کی گواہی دی جائے. پھر اللہ کا محیی اور ممیت ہونا ذکر کیا گیا ہے کہ حیات اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پڑھی گئی آیت کا جو حصہ تھا اس کا خلاصہ تھا جو اردو میں پیش کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ اتاری تو خود آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. نبی خود اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور پورے عالم انسانی سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول سمجھا جائے، یقین کیا جائے، ایمان لایا جائے. کائنات کا ہر ذرہ جسے اللہ تعالی کی الوہیت اور لائق عبادت ہونے کی گواہی دیتا ہے، تکوینی نظام کے اعتبار سے اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اپنا خصوصی کرم فرما کر اس کائنات کو اللہ نے اس طرح کا بھی بنایا کہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے وہ ہر قسم کے تھے. ہر قسم کے معجزات کا مطلب مثلا جمادات کا معجزہ، جمادات والا معجزہ بھی دیا گیا. جو چیزیں جماد سے متعلق ہیں، سے کنکر ہے، پتھر ہے، چٹان ہے، پہاڑ ہے، وہ بھی آقا کی کے رسول ہونے کی گواہی دیتے تھے. خاص طور سے معجزات متعلق کیے گئے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان واضح ہو جائے اور یہ اللہ کے بندے، اللہ تعالی کی بات ماننے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. تو جمادات والا معجزہ بھی دیا گیا. جیسے آپ حضرات پڑھے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بعض صحابہ کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھے، خاص طور سے ان میں یہ حضرات موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، بعد روایتوں میں کچھ اور نام بھی آئے ہیں، یہ تین ناموں کی تو وضاحت آئی ہی ہے. تو جب پہاڑ پر پہنچے تو پہاڑ میں جنبش آئی، ہلنا شروع کیا، جیسے زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے، بہت زور کے جھٹکوں کے ساتھ نہیں، صرف جنبش، یا جیسا اللہ کو منظور تھا، لیکن ہل گیا پہاڑ، ہلنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم جمایا زور سے اور ارشاد فرمایا، اس بت فإنما عليك نبي وصدیق وشهیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، جم جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں. تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں. جب سرکار نے کہا ہوگا، مخاطب کر کے اس طرح کی بات کی، تو یہ ظاہر ہے کہ سن رہا ہوگا نا. تو جمادی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگی. اس طرح کے معجزات کو جمادی معجزات کہتے ہیں. جیسے کنکریوں کے بارے میں بھی آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، دشمن آپ کا رشتہ دار جی تھا، قریبی رشتہ دار تھا لیکن دشمن تھا، نہیں مانتا تھا، معجزات دیکھ کر بھی بھاگتا تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک چیز اپنے مٹھی میں چھپا لائی جی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. نبی بولتے ہیں غیب کی خبریں، اللہ کی طرف سے آنے والی بتائی گئی خبروں کو بتانے والا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی آتی ہے، تو پھر یہ بولیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اگرچہ ہر وقت سوال کا جواب دینا ضروری نہیں رہتا، نہ موقع اور محل رہتا ہے، نہ اس کا کوئی اصول اور رابطہ نہیں ہوتا وہ، لیکن اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات فرمائی. معجزہ اللہ منظور تھا کہ معجزہ ظاہر ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، اچھا یہ بولو کہ میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا اگر ایسا ہو تو کیسا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. دونوں سے کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ تو اس نے وہ کہنے لگا کہ صاحب اس سمجھ کر اور کیا بات ہوگی، اگر میرے ہاتھ والی چیز یہ بتا دی کہ آپ کیا ہیں، تو ہاتھ میں کی کنکریوں نے شہادتین بلند کر دیا زور سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسول، اشہد انک رسول اللہ. وہ پورے کلے وہ تھے کنکریوں، وہ شہادتین بلند کرنے شروع کر دیے، کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا. اب تو مان لینا تھا نا، تو اصولی بات ہے یہ تھی کہ جب ایک چیز واضح طور پر آپ کے سامنے آ گئی تو مان لینا چاہیے، مگر ہوا کیا، عام قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے، فلما جاءہم بالبینات، جب ان کے پاس اس طرح کی کوئی معجزات لے آتے ہیں یا کھلی نشانیاں آ جاتی ہیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو یوں کہنے لگے او ہو یہ تو بہت بڑا جادو ہے صاحب، کھلا 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 جادو ہے. جب ایمان خدمت میں نہیں رہتا اور توحید مقدر میں نہیں رہتی تو انکار کی شکلیں پیدا کرنے انکار پر آ جاتا ہے آدمی، حالانکہ وہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں دی. جبکہ بنفس نفی سے جمع دی جی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندی اور اللہ کے رسول ہیں. اسی لیے آقا کی شان میں دونوں باتیں یاد رکھنا. بعض لوگ عبدہو کو اتنا زیادہ یاد رکھتے کہ رسولہو کو بھول جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور بعض لوگ رسولہو کو اتنا زیادہ آگے بڑھ کر ایک چاپٹر کھول دینے کی فکر کرتے ہیں کہ عبدہو ہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا تحقیقی مشرب اور مسئلہ یہ ہے جو تحیات میں دیا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. بھائی آپ کی بھی بیوی تھی، بیویاں تھیں، آپ کے بچے تھے، آپ کی نرینہ اولاد ہوئی لیکن انتقال کر گئی، یہ اور آپ کی لڑکیاں تھیں، آپ کا خاندان بڑا پھلا پھلا، یہ رشتے داریاں تھیں، یہ کئی چچا تھے اور بہت سارے رشتے دار تھے، آپ کی امی جان تھیں، آپ کے ابا جان تھے، آپ کے دادا جان تھے، آپ کے نانا جان تھے. یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو بتلاتی ہیں، عبداللہ کی شان کو بتاتی ہے. اسی لیے حکماء اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں، ایک شان آپ کے عبداللہ ہونے کی اور دوسری شان آپ کے محمد رسول اللہ ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی. اسی لیے اور اللہ نے عجیب نام رکھا ہے آپ کا، ایک طرف آپ کا نام حامد ہے اور دوسری طرف آپ کا نام محمود ہے، تیسری طرف آپ کا نام احمد ہے، چوتھی طرف آپ کا نام محمد ہے. چاروں فرقوں کے ساتھ آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس طرح کے اسماء آئے اور سبوں میں حمد اور توصیفی کلمات ہیں جس میں خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس میں کوئی نقص کا پہلو نہیں رہتا. اسی لیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ معتبر ہستی اور شخصیت تھی اور ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے آپ باکمال تھے، اسی طرح ظاہر کی حیثیت سے بھی آپ باکمال تھے اور باطنی حیثیت سے بھی آپ باکمال تھے. اسی لیے دونوں ان دونوں رخوں کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنا چاہیے اور بہت زیادہ سیکھنا چاہیے. سیکھنے کی چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ چارانے بھی نہیں پڑے ہوئے ہیں. محنت کرنا، خوب پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اور آپ برا نہ مانیں کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہوتا ہے تو نام آنے کے بعد اس کی پہچان میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اس کا رخ متعین ہوتا ہے. مثال کاننہ ہونا ضروری نہیں، سمجھ میں آنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بھائی دیکھو اگر ایک مقام پر لکھا ہوا رہا جی ہیڈ ماسٹر تو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آتا ہے نا، کلکٹر بولے تو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آتا ہے، منسٹر، آفیسر، جاگیردار، منصب دار، عہدے دار، آپ کے سامنے خاکہ آتا ہے، اتار بولتے ہی خاکہ آتا ہے. جب نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کام کا ایک بڑا نقشہ آپ کی آنکھوں میں، ذہنوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں گھوم جاتا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں اور کوئی خاکہ ہے پیچھے؟ نام ہی چاد نہیں تو کام کب سمجھ میں آنا ملتا ہے ہم لوگوں کو. رحمان بولے تو اب پورا جی، اب رحمان کی پوری شان، اپنا پورا چاپٹر دکھانا نا، رحمانیت سمجھ میں آنا، رحیم بولنے کے بعد رحیمیت کی شان سمجھ میں آنا، جبار کہنے کے بعد، متکبر کہنے کے بعد، جی عزیز الحکیم کہنے کے بعد، ودود الرحیم کہنے کے بعد، جی یا شکور صبور کہنے کے بعد کوئی خاکے کھینچنا نہیں کھینچنا ہے، کوئی خاکہ سمجھ میں آتا ہے؟ لفظ کے معنی ہی نہیں، بات اول تو لفظ یاد نہیں، لفظ یاد ہے تو معنی یاد نہیں، اور معنی یاد ہے تو تفصیل سے آشنا ہی نہیں، یہ کتنی لاپرواہی ہے ہم لوگوں کی۔ تو کم سے کم بجائے اس کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع کریں، بہترین بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام یاد رکھ لیں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے عرفان کے لیے، آپ کی پہچان کے لیے، کما حق ہوں تو ہم لوگ نہیں پہچان سکتے، لیکن ہماری صلاحیتوں کے لحاظ سے جس قدر آپ کی استعداد ہے اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں اور آپ کے کاموں سے واقف ہونا، کوئی عظمت بھی معلوم ہوتی، محبت بھی متعلق ہوتی، اطاعت کا جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ اب وہ چونکہ وہ شان اور عظمت کی وہ شکل ہے، عظمت کی وہ تفصیلات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس وقت اطاعت پہ ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ بات نہیں ہو پاتی۔ کیا بات ہے؟ ایک ذمہ دار شخص اس بات ایک بات کا حکم دے دے اور مات ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے، کیا وہ ایسا ہوتا ہے؟ ایک بڑا عہدیدار آدمی ایک حکم دیا نوکر کو، نوکر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ بولیں گے صاحب آپ کی عہدیداری کہی گی، آپ کی منصبداری کہی گی، آپ کی جاگیرداری کہی گی، آپ کا نواب ابھی بن کیا ہے؟ جب آپ اپنے خادم کو اتنا بھی حکم نہیں دے سکتے اور وہ کرنے کو کچھ تیار نہیں ہوتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ صاحب کس طرح کے مرتبے کی، کتنا گھٹی ہوئی بات ہے، یہ مرتبے سے گری ہوئی بات ہوگی۔ تو اگر واقعتا اس کو اس مرتبے کا جان رہے ہیں تو فوراً دل و جان سے اس کی بات ماننے کا جذبہ آدمی کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے عرفان کے لیے سرکار کے نام، سرکار کی صفات، سرکار کے آثار، سرکار کی نشانیاں، سرکار کی اس سے متعلق آیات اور قرآن مجید کی آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سیرت کی مختلف کتابیں اور کا خصوصیت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے چونکہ آپ کی ذات مبارک جی باکمال بھی تھی اور با جمال بھی تھی، اسی لیے شاعر کہتا ہے واحسن منک لم تر قط عینی، واحسن حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعری دربار رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے ایما اور اشارے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شعر کہتے تھے، کبھی کفار کی مذمت میں اور بہت سی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اسی میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، عام طور پر آپ حضرات کے سننے میں آتی ہے، واحسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، واجمل بن قلم تلی دن نسا، آپ سے زیادہ حسن و جمال کا مالک کسی عورت نے جنا نہیں، واجمل بن قلم تلی دن نسا، خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کی ذات عیبوں سے پاک بنائی گئی ہے، کان کا خد خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تخلیق آپ کے منشا کے موافق ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی باکمال بنایا اور باطنی اعتبار سے بھی باکمال بنایا، اسی لیے ایک شاعر نے حد کر دی اور انتہائی طور پر خاص انداز پر اظہار کیا، ہم کو پسند آیا شعر، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساز میں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساز میں۔ اتنی شانتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، رات ہوتی یا اندھیرا ہوتا سوئی دھاگے سے سیاہ کر دی، اگر سوئی گر جاتی تو آپ کے چہرے کی روشنی سے یا آپ کی ہاتھ اور انگلیوں کی روشنی میں وہ ڈھونڈ لیتی تھی سوئی کہاں ہے. اتنے حسین سرکار. حضرت جی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی میں بھی حسن تھا، مگر ان کے حسن کی شان کیا تھی، دیکھتے ہی روب جم جاتا تھا. جی ایک دم جیسے دھکا لگتا ہے آدمی کو ویسا ہوتا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، کسی نے پوچھا کہ صاحب سرکار، ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے ہاتھ کاٹ لیے ہاتھ، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کیا شان ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہاں ہاتھ کٹے اور یہاں دل قربان ہو گئے. تو دل کے قربان ہونے میں اور ہاتھوں کے ذبح ہونے میں فرق ہے. تو جتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا جاتا، آپ کی طرح توجہ ہوتی، حسن اور کشش اور جذبات بڑھتے اور بلند ہوتے جاتے تھے. روب بھی اتنا زیادہ تھا کہ آنکھیں دو چار کر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، روب بھی اتنا زیادہ تھا، مگر کشش اور محبت بھی ایسی ہو جاتی تھی کہ اب صحابہ خود یوں فرماتے تھے کہ اب آپ نہیں ہیں، آپ نہیں رہیں گے تو پھر ہم کہاں ہوں گے، کیسا ہوں گے. اس لیے کہ آپ کے وجود محسوس سے ہم لوگ اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں میں سرور رہتے ہیں، اطمینان معلوم ہوتا ہے آپ کی صحبت میں آنے کے بعد. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے اور صحابہ کرام کی اس خاص شان کے اندر وہ بات اتاری گئی کہ جو ایمان لائے گا، اللہ رسول کو مان لے گا اور احکام کی اطاعت کریں گے، وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہی رہیں گے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. اسی موقع پر اتری ہے وہ آیت، جبکہ بادشاہ نے آ کے کہا تھا کہ سرکار جنت میں آپ ایک اونچے درجے میں ہوں گے، اول تو یہی کہ ہمارے بارے میں کیا ہوگا کچھ بولنا مشکل، اور اگر جنت میں سر بھی آ گئی ہوں اللہ کے کرم سے تو آپ کی مراتب میں ہمارے مقامات میں زمین آسمان کا فرق رہے گا، پھر ملاقات کی کیا صورت ہوگی. بے چین ہو رہے تھے بادشاہ تو اللہ پاک نے آیت مبارکہ اتاری، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ظاہری اور باطنی کمالات کا مجموعہ تھی. آپ کو تو جو معجزہ دی گئی تھی، جمادی معجزات بھی تھے اور نباتات والے معجزات بھی تھے اور حیوانات والے معجزات بھی تھے، انسانی معجزات بھی تھے، عرضی معجزات بھی تھے اور آسمانی معجزات بھی تھے. ہر سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی گواہی دیتے، اور جب اللہ کو منظور ہوتا تو وہ چیزیں گواہی دینا شروع کر دیتی اور بعد لوگ ان آوازوں کو سنتے بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاحظہ فرماتے کہ یہ چیزیں میری نبوت رسالت کی گواہی دے رہی ہیں. جس وقت غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہیں، ہجرت کا موقع ہے، مدینہ منورہ کے لیے تیاریاں ہوئی ہیں، لیکن ابھی چھپے ہوئے ہیں تاکہ دشمن کی دسترس سے ان باہر ہو جائیں، لیکن ہوا ایسا کہ ابھی نکل نہیں سکے تھے، غار میں تھے. سوراخا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر وہ دشمنوں کے صف میں تھے، نہ صرف دشمنوں کے صف میں تھے بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی فکر میں اور بہت بڑے انعام کے لالچ میں آ گئے تھے کہ 100 اونٹ ہم کو مل جائیں گے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مل گئے. تو وہ آ گئے، سوراخا آ گئے، اتنا قریب آ گئے گھوڑے پر سوار کہ غار کے قریب قریب پہنچ گئے تھے. اب یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب آسانی سے دشمن کی نظر ہم پر پڑ سکتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اس واسطے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جی اسی لیے اولیاء کاملین نے بڑی عجیب بات بتائی بطور نقطے کے اس مقام پر, اور یوں کہا کہ ایک عام ایک کافر آدمی لا الہ, 100 برس کا کافر لا الہ الا اللہ کہتا ہی ایک جملہ تو دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ ایمان میں آ جاتا ہے. لیکن عارفین کاملین یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک مومن اور صالح جب ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا کا ایک جملہ کہتا ہے تو دائرہ ایمان کے ساتھ ساتھ دائرہ احسان میں بھی داخلہ مل جاتا ہے, اسی کو تصوف والا داخلہ کہا جاتا ہے. ان اللہ معنا کا شعور, تصوف احسان بولے تو ان اللہ معنا کا احساس اور شعور طاقتور ہو جاتا ہے. اسی لیے اولیاء کرام ذکر کراتے وقت یہ شعور دیتے ہیں کیا اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی. حاضرت لگانے کا نام تصوف نہیں ہے بلکہ اللہ کو حاضر و ناظر اور ساتھ سمجھنے کا نام ہے تصوف. ان اللہ معنا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور یقین نبوت طاقتور ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ اے اللہ اس صورت حال سے تو ہی نمٹ, کس طریقے سے دشمن نفس جی بالکل قریب آ گیا ہے. بعض روایت میں یوں ہے غالباً اس طرح کی بات ہی اس طرح کی مراد لی گئی, ان کا کہ اے زمین سوراخاں کو پکڑ, اے زمین سوراخاں کو پکڑ لے. بس سوراخ زمین میں دھسنے شروع ہو گیا, اس کی سواری دھسنے شروع ہو گئی. اب جو گرا اب پریشان اور حیران ہو گیا, کہنے کہ اب میرے بچوں کی کوئی صورت نہیں ہے, صرف ایک ہی بات ہے کہ جن کو میں ہلاک کرنے یا گرفتار کرنے یا جن کے قتل کا منصوبہ بنا کے نکلا ہوں میرے منصوبوں کو کنڈم کر دوں تو اس کے بعد ہی میرے بچاؤ کی صورت نکل سکتی ہے. اللہ پاک نے کہا واللہ یعصمک من الناس, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حفاظت کریں گے, دشمن آپ پر کیا جی پہنچ سکے گا آپ تک. اس آیت کے واللہ یعصمک من الناس والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پہرے کے لیے رکھا کرتے تھے کہ تم نگرانی کرو, آج تم نگرانی کرو, آج تم نگرانی کرو. لیکن جب آیت کا یہ ٹکڑا اتر گیا یہ آیت واللہ یعصمک من الناس, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے اتنا محفوظ رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سرکار کو جو معجزات دیے گئے وہ نباتات والے بھی تھے, جمادات والے بھی تھے, حیوانات والے بھی تھے, سمائی آسمان زمینی بھی تھے اور آسمانی بھی تھے. جیسے قمر, یہ انشقاق قمر معجزے کا ظہور چاند جس سے ہوا ہے دوپارہ حضور, دو لوگوں نے یوں کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے. آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو تم لوگ ایمان ڈالو گے, ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں. آپ نے اشارہ کیا اللہ کے بھائی ایمان الہی بمشیت الہی, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ایک طرف وانشق القمر وان یروا غایتا یعرضوا ویقول سحر مستمر. کیا کہہ لیں یار باؤں پر ہے, یہ تو مستقل جادوگر معلوم ہوتا ہے, یہ سراپا جادو بنا ہوا ہے, ہم سمجھتے تھے کہ یہی ان کی جلدی ہے. اب معلوم ہوا کہ اوپر والی دنیا میں بھی چاند سورج ستاروں تک ان کی رسائی ہے, یہ بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اسے بس جن کی قسمت میں ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں. میں اسی لیے کہا کہنے والے نے کہ معجزہ شق القمر کا, معجزہ شق القمر, شق بولے تو چیرا جانا ٹکڑے ہونا, قمر بولے تو چاند, معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا. مدینہ بولے تو میم دال یہ نون ہے, تو مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. سمجھ میں آیا آپ مدینہ کے اندر کے کیا بولنا چاہ رہا ہے شاعر؟ شروع میں میم آخر کا ہے, یہ چاند شک ہو گیا تو بیچ میں دین ہے. وہ بتانا چاہتا ہے شاعر, معجزہ شک القمر کا ہے مدینے سے آیا, مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. جن کو جن کی خدمت میں ماننا تھا انہوں نے مان لیا, جن کی خدمت میں نہیں ماننا تھا بس وہ ذلیل اور خوار ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی معجزات پیغمبر, اسی لیے ان کی عظمت کے پیش نظر, ان کے اہمیت کے پیش نظر, ان کی رفعت شان کے پیش نظر شاعر کہتا ہے, وہ صلات بھیج احد سمد, وہ صلات بھیج احد سمد, جو ہو بے عدد نہ ہو جس کی حد, جو ہو بے عدد نہ ہو جس کی حد, لگے کہنے صلی علی ملک ہوا شہرہ ان کا بلد بلد, بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اسی وقت آقا نے ارشاد فرمایا کہ انا, میں اپنے امی جان کا خواب ہوں. صحیحین میں روایتوں میں ملے گا یا بخاری مسلم وغیرہ کے اندر یا حدیث کی کسی کتاب میں ضرور مل جائے گی, اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی, انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ, جی میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. کیا دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بشارت؟ قرآن مجید ان دونوں شانوں کو ظاہر کرتا ہے. فرمایا گیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے, اس وقت وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار, انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جس کا کام کیا ہو, آیات کی تلاوت کرے, اور کیا کام ہو, کتاب کی تعلیم دے, اور کیا کام ہو, حکمت کی تربیت کرے, اور کیا کام ہو, تزکیہ نفوس کرے. انک انت العزیز الحکیم. اس میں حضور اکرم نبی اور رسول کے بھیجے جانے کے منشا کو واضح کیا گیا ہے کہ کسی نبی اور رسول کو کس غرض سے اس دنیا میں بھیجا گیا. تو ظاہری تعلیم, باطنی تعلیم, ظاہری الفاظ معنی اور اس کا حکم اور متعلقہ مصداقات اور جو متعلقات ہوتے ہیں وہ پورے کتاب حکمت اور تزکیے میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرما لی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی تھی؟ قرآن مجید اس کو اس طرح ذکر کرتا ہے, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی, اے بنی اسرائیل, اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اے بنی اسرائیل, اے موسوی اور عیسوی قوم, اے لوگوں جو بنی اسرائیل کہلاتے ہو, سنو, میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. صرف اتنا ہی نہیں کہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس بات جی میں مجھے کتاب بھی میرے اوپر کتاب بھی اتاری گئی, ساتھ ہی ساتھ تصدیق بھی کرتا ہوں, توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں, صوف سماویہ کی جو اللہ پاک نے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارے ان سب کی تصدیق میں کرتا ہوں. لیکن ایک اور خاص بات بھی ہے, وَبُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ، ایک اور رسول کی میں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے بہت سے نام، اس میں سے ایک نام احمد بھی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. محمد کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے. ایک مستقل سورت تو سورہ محمد کہلاتی ہے جس میں جہادی احکام زیادہ ہیں، اور ایک محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. اور احمد والا نام وہ آیت میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت والا حصہ کہلاتا ہے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ میں جی ابراہیم کی دعا ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، میرے امی کا خواب ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے سن سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں خاتم النبیون نبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے لا الہ الا محمد رسول اللہ میں ترجمہ کس انداز کا یاد رکھتے ہیں، یاد دلاتے ہیں بچوں کو محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بولتے تھے بولتے ہیں تو دوسرا نبی کا یہ بیوقوف ہے وہ جو دوسرے نبی کو ڈھونڈ رہا ہے، کافر ہے جو دوسرے نبی کو دھنڈلا رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ہم کو نہ غلام احمد قادیانی کی ضرورت ہے، نہ کسی پنجاب سے اٹھنے والے کسی نبی کاذب کی ضرورت ہے، جب حضور نبی اور بحیثیت نبوت اور رسالت قیامت کے لیے آپ صاحب نبوت اور رسالت ہیں، اس لیے کسی اور نبی کی حاجت نہیں ہے. آپ کی تعلیم، آپ کے آثار موجود، آپ کے افعال موجود، آپ کی صفات موجود، جی آپ کے وجود مسعود کے انوار اور برکات موجود، اور قیامت تک کے رہیں گے. وہ ذات کی شان کی کیا کہنے جنہوں نے یوں کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا کیا ہے. روایتی طور پر علماء بحث کرتے ہیں، مگر درایتن پورے علماء اور صوفیہ قبول کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی کچی نظر اور فکر کر رہے تو الگ بات ہے. سرکار کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تو تخلیق نور اولیت تخلیق نور بے اعتبار تخلیق نور، اور آخریت اور بعثت بے اعتبار ظہور. وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، مگر گلو اتنا نہیں کرنا کہ بندے کو خدا بنانے لگو، وہ ہے آپ کی گڑبڑ واہ ہو جاتی ہے. مختلف انداز کی جب شیخے نکالنے شروع کرتے ہیں لوگ زی معجزات ہیں نا، اتنے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جمادی معجزہ، نباتی معجزہ، حیوانی معجزہ، سمائی معجزہ، آسمانی معجزہ، مائی معجزہ، انگلیاں ڈبوئیں اور جی پانی کے خطرے پانی ابلنے لگا، سینکڑوں ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام نے وضو کیا، 1,300 یا 400 600 یا سینکڑوں صحابہ نے وضو کیا، اپنی ضرورتوں کی تکمیل مختلف انداز پانی پیا وغیرہ، اتنے زیادہ ہوں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں شاید، بلکہ ڈال دیتا ہوگا. بس اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ نہیں، لا الہ الا ہو یحیی ویمیت، حیات اور موت اللہ کے سوائے کوئی اور مالک نہیں ہے اس کے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتے ہیں، اللہ جب کرنے پر آتے ہیں اسی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کر ہدایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ماجدہ ہے، کوئی صورت نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، لان تان کسنا، برا بھلا کہنا، ایل فیل بکنا، پتہ نہیں ایسی ویسی اتنا زیادہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان رونے لگ جاتے تھے، اور بلکنے لگ جاتے تھے, کوئی سجا ہی نہیں دیتا کہ کتنی بدنصیب عورت ہے جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا ایک طرف انکار بھی کر رہی ہے اور دوسری طرف تان تشنی بھی کر رہی ہے, گالیاں بک رہی ہے. ایک مرتبہ بہت زیادہ بکواس زیادہ ہو گیا اس کا, تو بے چین ہو کر بالکل پارے کی طریقے سے تڑپتے ہوئے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, چونکہ سرکار موجود تھے نا اسی لیے رات تخاطب کے سہرے کے ساتھ فرما رہے تھے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میری امی کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائے, اللہ سے دعا فرما رہے, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے دے, اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے دے, اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے دے. اب یہ الفاظ ایک سے دو, دو سے تین مرتبہ غالباً سن لیے, اب بشاشت کی ان کی انتہا نہ رہی کہ آقا اتنے دل جوئی سے میرے لیے دعا کر رہے ہیں, میری امی کے لیے, شاید کوئی رخ متعین ہو اور کوئی راستہ نکلے, گھر پہنچے تو دروازہ بند, پریشان ہو گئے, کیا کرنا, اندر سے آواز آئی کہ ابھی آنے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا ٹھہرو. آپ نے محسوس کیا, جی آپ نے محسوس کیا کہ اندر جی کوئی غسل کر رہا ہے. چند منٹ توقف کرنے کے بعد یہ آپ کی والدہ معیدہ نکلی, نہا دھو کر کپڑے پہن کر پاکیزہ ہو کر, اس کے بعد دروازہ کھولا اور یوں کہا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چلو تاکہ میں ایمان قبول کر لوں. ابھی حضرت ابو ہریرہ اپنے دروازے میں داخل نہیں ہوئے, اللہ نے قبول کر لیا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت کا آخری نقطہ بھی آقا کے ہاتھ میں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. اگر ویسا ہوتا تو حضور چچا کو ضرور ہدایت دے دیتے. کیوں بھائی, اتنے حریص آقا, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اتنے حریص آقا, اتنے شفیق اور مہربان آقا, وہ اپنے چچا کو محروم کر دیتی ایمان اور توحید کی دولت سے. جب وہ مرحلہ آیا تو اللہ پاک نے کہا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. میرے حبیب, ہدایت کے دینے کا یہ آخری مرحلہ یہ میرے اختیار میں ہے, یہ آپ کے بس کا نہیں ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اسی لیے میرے دوست, اس ذات گرامی سے معجزات کا ظہور بھی ہوا اور معجزات کی شان ظاہر ہوئی, ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں معجزات. جی اگر ضعیف مختلف قسم کی استناد کے ضعیف روایتوں کو لے کر یا مختلف اور حوالوں کا حوالہ لے کر اگر معجزات کا بیان کر دیا جائے تو لاکھوں باتیں پیش آ جاتی ہیں, لیکن اگر استناد مستند سے مستند پیرائے میں بھی اگر آپ لے لیں تبھی بھی ہزاروں کی تعداد پہنچتی ہے, سینکڑوں تو یقیناً ہے. اسی لیے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو وہ چیز ظاہر ہوتی, جیسے معجزہ. تو اس لیے کیا بات یاد رکھنا, معجزات حق ہیں, اللہ کو جب منظور ہوتا ہے جب ظاہر کرتے رہے. اسی طرح اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں, لیکن اللہ کو جب منظور ہوتا ہے, جس حد تک منظور ہوتا ہے اس حد تک اس کا ظہور ہوتا ہے. اسی لیے اس بات کو یاد رکھے, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی شانیں عطا فرمائی اور آپ کو ذی معجزات بنایا, اور دنیا اور آخرت دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے اللہ پاک نے آپ کو بہت سی اتنا نوازا کہ کسی اور کو اتنا نہیں عطا کیا گیا ہے. ان آتینا کوثر کی آیتیں وغیرہ آپ تفصیلی طور پر مطالعہ کرتے رہتے ہوں گے, اسی لیے وقت چونکہ پورا ہوا اسی لیے اس ادھورے مضمون کو یہیں تک چھوڑ دیتے ہیں. جو کچھ بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ان تمام باتوں کو قبول فرمائے, اور جو بات افراد اور تفرید کی کمی زیادتی ہو گئی اللہ معاف کرے, اور راہ اوسط اور صراط مستقیم اور جامعیت کے ساتھ اور اعتدال اور احتیاط کے ساتھ چلنے, زندگی گزارنے اور سیرت کے تقاضوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسب معمول درس قرآن بعد نماز عشاء ہوگا, سنت ادا فرمائے.